الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فقال تبارك تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات, آج اس اجتماع کے سلسلہ تقاریر کی آخری کڑی ہے اور اس کا عنوان ہے انقلاب اسلامی کے مراحل سیرت نبوی کی روشنی میں اور موجودہ حالات میں ان کا انطباق اور ضروری اجتہاد. موضوع کی اہمیت از خود ظاہر ہے, اس کی طوالت بھی اس کے عنوان کی طوالت سے کسی قدر واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے توفیق دے, ہمت دے کہ میں اسے مناسب ترتیب کے ساتھ, جامعیت کے ساتھ, لیکن وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں. میری آج کی گفتگو کے تین حصے ہیں, بلکہ چار حصے ہیں. پہلا حصہ تمہیدی مباحث پر مشتمل ہے, اس کے ذیلی عنوانات میں آپ کو گنوا دوں, انقلاب کے لفظی معنی, انقلاب کے اصطلاحی معنی, انسانی زندگی کی دو دائروں میں تقسیم, انقلابی عمل اور سیاسی عمل کا فرق اور ان میں باہمی نسبت, کیا حضور نے واقعتاً انقلاب برپا کیا, اگر ایسا ہے تو اس انقلاب کے لیے قرآن و سنت کی اصطلاحات کیا ہیں, اور آ حضور سے پہلے دوسرے انبیاء کرام کے ہاں اور آپ کے بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کی تاریخ میں اس کے لیے کون کون سی اصطلاحات مستعمل ہوئی. یہ سات مباحث ہیں اور یہی خاصے طوالت طلب ہیں, اور یہ توحیدی مباحث ہیں. اصل بحث پھر تین حصوں میں ہے. اولاً میں یہ کوشش کروں گا کہ انقلابی عمل کے مراحل کو کتاب و سنت کی اصطلاح سے مجرد کرتے ہوئے, عمومی اصطلاح, اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں, جس میں کوئی ریفرنس قرآن سے, سنت سے, سیرت سے نہ ہو, تاکہ ایک بات کو آپ اصولی طور پر, ایک یونیورسل فینومینن, ایک یونیورسل ٹروتھ, آفاقی حقیقت کی حیثیت سے پہچان لیں. دوسرے حصے میں میں کوشش کروں گا کہ سیرت النبی علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام پر ایک طائرانہ نگاہ, جس سے کہ اس عمل کا انطباق ہو سکے سیرت مطہرہ. اگرچہ ترتیب میں وہ یوں آ رہا ہے کہ میں اصولی مباحث پہلے معین کر کے ان کو منطبق کروں گا سیرت النبی پر. ترتیب میری گفتگو میں یہ ہے, لیکن اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو. حقیقت کے اعتبار سے یہ معاملہ بالکل برعکس ہے. میں نے انقلابی عمل پر کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, اگرچہ ابھی چند ماہ پیشتر جب میں گیا تھا سعودی عرب تو مجھے ایک ضخیم کتاب ملی ہے, جس کی کہ فوٹو اسٹیٹ کاپی بھی میں لے کر آیا, لیکن اس کے صرف ابتدائی چند صفحات کے علاوہ مجھے اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. کتاب بہت دلچسپ ہے, اناٹومی آف ریولیوشن. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں نے نہ وہ کتاب پڑھی تھی نہ انقلاب کے موضوع پر کوئی کتاب پڑھی. میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں میں خاص طور پر نہ قرآن کا ذکر کر رہا ہوں نہ حدیث کا, بلکہ سیرت کا ذکر کر رہا ہوں. یہ سارے مباحث قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں, لیکن قرآن حکیم کی ترتیب بھی زمانی ترتیب نہیں ہے, اس میں زمانی تدریج نہیں ہے. اس میں یہ حقائق جو ہیں مختلف مقامات پر آپ کو ملیں گے. کرونولوجیکل آرڈر جسے کہا جاتا ہے, زمانی ترتیب, وہ قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے مصحف کی, اس میں پیش نظر ہے ہی نہیں. اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بھی ترتیب جو ہوتی ہے وہ فقہی ابواب کے حوالے سے ہوتی ہے. کتاب الایمان, کتاب الطہارت, کتاب الصلاۃ, کتاب الصوم, ان میں یہ چیزیں مل جائیں گی, موجود ہیں سب. لیکن ظاہر بات ہے کہ سیرت میں یہ چیزیں آتی ہیں ایک زمانی ترتیب کے ساتھ. پہلے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کون سا مرحلہ آیا, اس مرحلے میں کیا اقدامات ہوئے. اسی لیے میں نے اس انقلابی عمل کے ضمن میں اصل سورس سیرت النبی علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کو قرار دیا ہے. میری سورس جو ہے وہ سیرت النبی ہے. البتہ یہاں ترتیب میں آئے گا کہ پہلے مجرد کر کے اس سے جو کچھ میں نے کشید کیا ہوا ہے, اس سے جو اخذ کیا ہے, اسے اصولی طور پر پہلے پیش کروں گا, پھر سیرت کے حوالے دوں گا, ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. اور آخری اور تیسرا حصہ جو ہوگا اس کا, اس میں پھر وہ بحث آئے گی کہ وہ کون کون سے گوشے ہیں کہ جن میں ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے, حالات میں کہاں کہاں ایسا بنیادی فرق واقع ہو گیا ہے کہ جس میں ہمیں کسی درجے میں اجتہادی قوت کو بروئے کار لا کر فیصلے کرنے ہوں. تو یہ ہے میری گفتگو کی ترتیب. آپ سے استدعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں اس موضوع کا حق آج ادا کر سکوں. نہ معلوم کب سے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں یہ کتاب لکھ دوں, ابھی تک اس کے حالات سازگار نہیں ہوئے. لیکن جیسے کہ میں نے استحکام پاکستان پر جب تقریریں کی تھیں باپنا آڈیٹوریم میں اور پھر راولپنڈی میں, تو اس کے بعد کتاب کی تصویر تحریر جو ہے اس کی راہ ہموار ہو گئی. شاید اللہ تعالی میری آج کی اس گفتگو کو ایک تمہید بنا دے اس کتاب کے سپرد قلم ہونے کی. وما ذلک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے, آپ اس کی دعا کریں. لیکن اگر اس کی نوبت نہیں بھی آتی, موت کا کیا پتا ہے, کسی بھی لمحے آ سکتی ہے, تب بھی اگر آج اللہ مہلت دے اور اس تقریر کے اختتام تک اللہ تعالی کی طرف سے مہلت عطا ہو اور یہ تقریر ریکارڈ ہو جائے, تو اگر کتاب نہ آ سکی منصع شہود پر, تب بھی شاید یہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے اصول کے تحت یہ چیز مفید ہو اور آئندہ لوگوں کے لیے کسی درجے میں رہنمائی کا ذریعہ بن سکے. اصولی مباحث, انقلاب کے معنی. بہت سہولت ہو گئی کہ جب ہم نے ایمان کے موضوع پر گفتگو کی تھی تو وہ سے حرفی مادے کا ایک تصور جو آپ میں سے اکثر حضرات کے سامنے ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کی مجالس میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل نووارد بھی ہوتے ہیں، بڑے پرانے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، ایسے حضرات بھی ہیں جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میری گفتگو کی ترتیب میں آئندہ یہ بات آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے اس موضوع پر میری گفتگو میں پہلے سنی ہے، لیکن بالکل نئے لوگ بھی ہیں. اس پہلو سے میں ان بنیادی باتوں کو بھی اس وقت زیر بحث لا رہا ہوں. تو انقلاب کا مادہ ہے قاف لام بے. جیسے عین لام میم سے علم لفظ بنا تھا جو بہت ہی مستعمل ہے، معروف ہے، اسی طرح اس سے بنتا ہے قلب. یہ لفظ تو ہر شخص کے علم میں ہے. اس مادے کا مفہوم ہے تبدیلی، کسی حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، تغیر. اور قلب کو غالباً قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی کل چین نہیں ہے. یہ ہمارے جسم کا وہ عضو ہے کہ جس کے لیے استراحت یا آرام ہے ہی نہیں. یہ استراحت فرمانے لگے تو پھر ہم نہیں ہوں گے. باقی ہر عضو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. ایک حالت پر یہ کبھی نہیں رہ سکتا، کبھی پھیل رہا ہے، کبھی سکڑ رہا ہے. تو یہ بدلنا گویا کہ اس کی سرشت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. تو شاید اسی لیے اس کے لیے لفظ قلب استعمال ہوا ہے. فزیکلی بھی، فزیولوجیکلی بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کبھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی پھیل رہا ہے. اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دل کا چین شاذ ہی نصیب ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، ذکر اللہ کی برکت ہے. ورنہ اکثر و بیشتر تو دل کے ساتھ دل بے قرار اور دل مستر، یہی الفاظ جو ہیں اس کے ساتھ وہ ایک لازمی بس کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں. اب اس سے باب تفعیل میں آئے گا تقلیب. تقلیب کے معنی ہوں گے کسی دوسری چیز کو بدل دینا. یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، منافقین کے بارے میں آیا، قلبوا لک الامور. اے نبی، یہ تو ہمیشہ سے آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. یا جیسے کہ میں نے ایک آیت شاید کل کوٹ کی تھی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَلَّبَ يُقَلِّبُ تَقْلِيبًا، بدل دینا، الٹ دینا. نقلب افئدتهم، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کے نگاہوں کو پلٹ دیں گے. اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حق ان پر ہوا، انہوں نے تصدیق نہیں کی اس جرم کی پاداش میں، اب ان کی صلاحیت ہی ہم سلب کر لیں گے. تو تقلیب کے معنی ہے بدل دینا، اور یہ تفعیل کا مادہ ہے. تفعیل سے مصدر ہے باب تفعیل. ایک ہے انفعال کا مصدر. انفعال کا خاصہ ہوتا ہے کسی شے کا تاثر خود اپنے اندر قبول کرنا، اس سے بنے گا انقلاب. انقلاب کے معنی ہے خود بدل جانا. نہ تم بدلے، نہ ہم بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. تو یہ بدلنا، خود بدل جانا یا پلٹ آنا، یہ بھی آتا ہے. تنقلبوا خاسرین، یا جیسے آیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ تو انقلاب لوٹ آنا، پلٹ آنا اور تبدیل ہو جانا، بدل جانا. اب اس عموم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لفظ بڑی وسعتوں کا حامل ہے، لہذا دنیا کی ہر چیز کے ساتھ اس لفظ کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، روحانی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، سیاسی انقلاب، ثقافتی انقلاب، معاشرتی انقلاب، ہر چیز جس میں تبدیلی ہوگی. یہ میں نے کوٹیشن بھی دی ہے اور اسی شخص کا حوالہ دیا ہے جس کی کتاب کا اناٹومی آف ریولوشن میں، کہ جس طرح یہ لفظ انقلاب ہے ایسے ہی ریولوشن پر اس مصنف نے بحث کی ہے کہ بے شمار اس کے سابقے لاحقے ہیں، ہر تبدیلی پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے لفظا. لیکن اب دوسری بحث ہے اصطلاح. جیسے میں نے عرض کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہوگی تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بما جاء میں تو بہت عموم ہے، حضور احکام بھی لائے ہیں، حضور ما بعد الطبیعاتی حقائق کا علم بھی لائے ہیں، ما ورائی حقائق. لیکن ایمان کا اطلاق جو ہے، تصدیق، کون سی تصدیق، اس کا استعمال جو ہوتا ہے تو وہ صرف ان ما ورائی جو حقائق ہیں کہ جن کی اطلاع دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ہوگا. ایمان و عمل، عملی تعلیمات جو ہیں آن حضور کی، وہ اس اصطلاح سے خارج ہو جاتی ہے، اگرچہ جہاں تک وہ عموم لفظ ہے اس میں شامل ہے کہ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اگرچہ اس لفظ کے عموم میں ہر تبدیلی شامل ہو، ذہنی، فکری، اخلاقی، ثقافتی، تہذیبی، سیاسی، حکومت کی تبدیلی، نظام کی تبدیلی، افراد کی تبدیلی، ہر چیز کی تبدیلی، لیکن اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام اجتماعی کی تبدیلی. یہ ہے اس کا اصل میں لفظ کا استعمال، کہ اس لفظ کا الفاظ کے عموم میں دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کا استعمال اصلا جو ہوتا ہے وہ انسان کے اجتماعی نظام کے، یا تو پورے نظام کی تبدیلی یا اس کے کسی اہم گوشے میں بنیادی تبدیلی، یہ کم سے کم ہے، تب وہ تبدیلی کوالیفائی کرے گی اس ٹائٹل کو انقلاب. انقلاب کے لفظ کا پھر اس پر اطلاق درست ہوگا. اس کے علاوہ چیزوں پر آپ چاہیں ویسے وہ لفظ استعمال کرتے رہیں، لیکن یہ کہ جب خاص طور پر جس بحث کو آج ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس میں در حقیقت اس کا مفہوم ہوگا نظام اجتماعی کی کلی یا جزوی تبدیلی. مٹا دیں اس کو. گفتگو کی تیسری بحث کا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی زندگی کی دو دائروں میں تقسیم. یہ دو دائرے ہیں، انفرادی اور اجتماعی. انفرادی دائرہ وہ ہوگا بالکل منطقی اور اصولی طور پر کہ جس کا تعلق صرف ایک فرد کی زندگی سے ہو، وہ کسی دوسرے فرد کے اوپر معتدب انداز میں مؤثر نہ ہو. جبکہ ایک اکیلا 2-11، جب اس سے بات آگے بڑھے گی تو پھر وہ اجتماعی معاملات ہوں گے، وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، اور ایک اور لفظ بھی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اب یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک لزوم ہے اس میں کہ انفرادی معاملات میں کلی آزادی ممکن ہے. جس مسئلے کا کسی اور سے تعلق ہی نہیں تو منطقی طور پر اس میں آزادی دی جا سکتی ہے، آپ جو چاہیں کریں، جو خالص آپ کا معاملہ ہے. لیکن جس مسئلے کا تعلق کسی بھی درجے میں اجتماعیت سے ہو، اس میں کثر و انکسار لازم ہے، اور کچھ نہ کچھ کم و بیش پابندی لازم آئے گی. دو افراد ملنا چاہتے ہیں ان کے رجحانات جدا جدا ہوں گے، کچھ نہ کچھ وہ جس طرح قلم لگانے کے لیے اس کو بھی تراشتے ہیں اس کو بھی تراشتے ہیں تب قلم لگتی ہے۔ کسر کے معنی توڑنا، انکسار وہی باب انفعال ہے، خود ٹوٹ جانا۔ کسر کے معنی دوسرے کو توڑنا، اور انکسار کے معنی انفعال، اس کسر کے عمل کو خود اپنے اندر قبول کر لینا، خود ٹوٹ جانا۔ تو کچھ وہ ٹوٹے گا کچھ یہ ٹوٹے گا تب جوڑیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اس میں لازمن کو پابندی ہوگی، کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہوں گی۔ اس دائرے میں کلی آزادی ناممکن تصور ہے، ان امیجینیبل، یہ ایک بالکل منطقی بات ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، عام طور پر تین چیزیں انفرادی میں شامل کی جاتی ہیں، یا عقیدہ، نظریہ ایک سیکولر اصطلاح ہے، عقیدہ ایک مذہبی اصطلاح ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو میٹا فزکس کا اور فلسفے کا موضوع ہے وہی ایمان کا موضوع ہے، صرف یہ کہ ان کا ذرا دائرہ مختلف ہو جاتا ہے، سورس مختلف ہے۔ نظریہ و عقیدہ، میرا نظریہ میں جس طرح چاہوں رکھوں، میرا عقیدہ ہے، مجھے کلی آزادی ہونی چاہیے عقیدے کی۔ نمبر دو، عبادات یا مراسم عبودیت، اگر عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کی بندگی کروں گا میں، اگر پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، تو اگر پتھر کی مورتیوں کا عقیدہ ہے تو ان کو سجدہ کروں گا، اس میں بھی آزادی ہو سکتی ہے۔ گو اینڈ ورشپ اینی ون یو لائک، جس کو چاہو پوجو۔ موڈز آف ورشپ، اس کو آپ مذہبی اصطلاح میں ڈاگما کہہ سکتے ہیں، عقیدہ اور موڈز آف ورشپ۔ تیسرے ہوتے ہیں معاشرتی رسومات، سوشل رائٹس اینڈ ریچولز۔ اور ان کا اکثر و بیشتر تعلق ہوتا ہے پیدائش، موت اور کسی درجے میں شادی کے ساتھ۔ وہ شادی والا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، وہ میں بعد میں لوں گا، اسی لیے میں نے اس کو کوالیفائی کیا ہے کسی درجے میں۔ پیدائش ہوئی ہے، جیسے چاہیں آپ اس کی سیریمنی منائیں، عقیقہ کریں، کچھ اور کریں، بپتسمہ دلوائیں، یہ کیا کریں۔ فوت ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈی کی ڈسپوزل ہے، ایز یو لائک، آپ اسے تدفین کریں، آپ اسے رکھ دیں اوپر پرندوں کے نوش فرمانے کے لیے، نوچنے اور نوش فرمانے کے لیے، یا اسے جلا دیں، جو چاہے کریں۔ اسی طریقے سے شادی کو سولمنائز کرنا، یہاں تک جو ہے یہ کسٹم ہے، کیسے کریں گے؟ کچھ نہ کچھ اس کی علامت ہوگی نا، وہ ایجاب و قبول ہے، پھیرے ہیں، کیا ہے، کوئی پادری کے سامنے جا کر کوئی قول و قرار ہے، کپڑوں میں گرہ باندھ کے پھیرے ڈلوانے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نجی زندگی قرار دیا جاتا ہے بالاتفاق، اس میں اختلاف نہیں۔ اس کے برعکس یہاں تین چیزیں ہیں، معاشرتی یا سماجی نظام، یہ ذرا معاشرتی کسٹم سے مختلف چیز ہو گئی۔ نظام میں اصل شے یہ ہوتی ہے کہ کون سے سوشل ایولز ہیں کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میرے نزدیک ایک شے ایول نہیں ہے، بدی نہیں ہے، کسی کے نزدیک وہ بدی ہے، تو اس میں ڈفرنس رہے گا. لیکن ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کا ایک نظام تو بنانا پڑے گا، وہاں یہ کانسیپٹ لازماً ایک ہوگا. سوشل ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی اقدار جن کو پروموٹ کیا جائے، بڑھایا جائے، عام کیا جائے، اور سوشل ایولز کون سے ہیں، سماجی برائیاں ہم کس کس چیز کو قرار دیں گے کہ جن سے معاشرے کو پاک کرنا جو ہے یہ ایک اجتماعی نظم کے تحت ہم اس کے لیے اقدامات کریں گے. یہ ہے اصل شے جس کو میں کہتا ہوں معاشرتی نظام یا سماجی نظام. نمبر دو، معاشی نظام، معاشی یا اقتصادی نظام. اس لیے کہ اس میں انفرادی معاملہ تو نہیں ہے، لین دین ہے. کون سے لین دین کے طریقے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، انفرادی ملکیت ہے یا نہیں ہے، سو سوال اس میں پیدا ہوں گے. اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرے میں دو اقتصادی نظام نہیں چل سکتے. یو ہیو ٹو ہیو ون اکنامک سسٹم. آخری ہے سیاسی نظام. سیاسی کے ساتھ اگر دو دو لفظ آ رہے تو ریاست ہی کر لیجیے. یہ 3+3 go to make 6. لیکن یہاں ہے ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا، یہ ہے آئلی نظام، فیملی لاس. یہ اصل میں عالم برزخ ہے اس کے اور اس کے مابین. جیسے ہی شادی ہوئی ایک سے دو ہو گئے، تو یہ انفرادی معاملہ تو نہیں رہا، انفرادیت کے حدود سے نکل آیا منطقی طور پر، عقلی طور پر. پھر یہی کہ یہی تو سوسائٹی کا نقطہ آغاز ہے. فیملی وجود میں آئی، فیملی کی کلیکشن جو ہے اسی کا نام معاشرہ ہے، اسی کو آپ منضبط کرتے ہیں سیاسی سطح پر، ریاستی سطح پر، اور اسی کے اندر آپ مالی معاملات کو منظم کرتے ہیں، تو وہ معاشی نظام بنتا ہے. اس پہلو سے اس کو ادھر بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کو ادھر بھی اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے عقیدے اور مذہب کے ساتھ. تو یہ ہے اصل میں ہڈی، یہ فیملی لاس. آپ کو شاید اندازہ ہوا ہو کہ کیوں اس قدر شد و مت کے ساتھ میں ہمیشہ اس فیملی لاس کا ذکر کرتا رہا ہوں. یہ ہے اصل میں لنک، 3+3 کے درمیان یہ جو ہے انتہائی کروشل ہے کہ یہ ان دونوں کو لنک کرنے والی شے ہے، جوڑنے والی شے ہے. انفرادیت اجتماعیت میں داخل ہوتی ہے اس جگہ پر. یہی وجہ دیکھیے انگریز نے بڑی مصلحت اختیار کی، کس قدر اس کا نظام مستحکم تھا، قوت تھی اس کی، لیکن اس نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا. سب آزادی دی، نظریے کی آزادی، عبادات کی آزادی، سوشل کسٹم کی آزادی، اور یہاں تک کہ اس کی بھی، اس میں وراثت تک کو اس نے شامل کیا. وراثت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اگرچہ اس کا تعلق اقتصادی نظام کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ یہاں فیملی سٹرکچر کے ساتھ چونکہ بنیادی طور پر وابستہ ہے، تو اس کا بھی ڈبل لنک بن جاتا ہے. تو پوری آزادی بھی. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھارت میں مسلم پرسنل لاء پر جو اس قدر زبردست کشمکش ہوئی، واقعہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں جو ہوا تھا اتحاد مسلمانوں کا، وہ پورے بر و صغیر کو اپنے اس میں احاطے میں اس نے لے لیا تھا. اسی درجے کا اتحاد اس وقت ہوا ہے ہندوستان میں، اب جو بھی ہندوستان میں بھارت میں مسلمان آباد ہوئے ان کا. میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو بعض مواقع پر کہ پٹنہ میں جلوس جا رہا تھا، اور وہ جلوس بڑے منظم تھے، غلطی سے کسی ایسی جگہ پر وہ پہنچ گئے کہ جو آؤٹ آف باؤنڈز ایریا تھا، ملٹری ایریا تھا، وہاں ان پر فائرنگ ہوئی ہے. 60 افراد ایک دن میں زخمی ہوئے تھے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ کتنے ان میں شہید ہو گئے. پھر جو کلکتے میں ہڑتال ہوئی تھی، اور ہزاروں مسلمان ایک دن میں جو وہاں گرفتار ہوئے ہیں، تاریخی ہڑتال. بامبے کے ایک جلسے کے میں نے وہاں پہ انگریزی کے اخبارات میں، ان دنوں میں گیا ہوا تھا وہاں ہندوستان، تو انگریزی اخبار تو مسلمانوں کی خبریں بالکل بلیک آؤٹ کرتے ہیں وہاں، وہ تو لے دے کے کچھ اردو کچھ مقامی ریجنل پیپرز میں کوئی بات آ جائے تو آ جائے، ورنہ وہ مسلمانوں کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے. لیکن بامبے کا ایک مظاہرہ تھا، میمتھ ویلی آف بامبے مسلمز، میمتھ کا لفظ تھا اس میں. تو یہ، اور پھر یہ کہ میں نے جیسا بارہا کہا ہے کہ راجیو گورنمنٹ کے گھٹنے ٹکوا دینا آسان بات نہیں تھی. اچھا، ہندو بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کا یہی حصار ہے، یہی فصیل ہے، اس میں ہم نے اگر دراڑ ڈال دی اور اس فصیل کو ختم کروا دیا تو یہ جو ان کی آئیڈینٹی ہے، سیپریٹ آئیڈینٹی، جداگانہ تشخص ختم ہو جائے. یہی تو چار دیواری، گھروں کی چار دیواری ہی تو سلامت ہے تو مسلمان ہے، اور اگر اس کو بھی ہم نے توڑ دیا تو پھر تو وہ تہذیبی اعتبار سے ہندو سماج کا میں جذب ہو کر رہ جائے. تو یہ ان کے لیے اس وقت لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے، مسلمانہ نے بھارت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ. یہی وجہ ہے وہ ایک ایک کر کے ششے چھوڑ رہے ہیں، بعد میں پھر اور کوئی مقدمہ دائر کرا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک سید خاتون کے ہاتھوں پھر ایک نیا مقدمہ دائر کرا دیا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے شوہر کی بھی یہ عمر ہو گئی ہے، میں بھی اتنی عمر کی ہوں، اب کوئی امکان نہیں ہے، ہم کسی کو متمنا بنانا چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں اس سے مستثنا کیا جائے اور ہم کسی کو متمنا بنانا چاہتے ہیں. تو بہانے بہانے سے، وہ بھی ایک عورت سے درخواست دلوا دی تھی جس کے نتیجے میں وہاں پہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو ایک ایجوکیشن کرنا پڑا. بہرحال یہ اس وقت اس کا وقت نہیں ہے. میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ یہ ہے انفرادی دائرات، یہاں تک بال اتفاق انفرادی دائرہ، یہاں سے بال اتفاق اجتماعی دائرہ ہے، معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، درمیان میں یہ ہے، یہ ڈسپیوٹیبل ہے، متنازعہ ہے، اس کو چاہے نو مینز لینڈ کہہ لیں اور یا یہ کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ لیں، بات ایک ہی بن جائے گی. تو یہ ہیں سات حصے زندگی کے. اور جو سیکولر نظام جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس وقت دنیا کا محبوب ترین نظام ہے، بالفعل ہے نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالفعل بھی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو اعلیٰ سے اعلیٰ نظاموں میں بھی ہو جاتی ہے. امریکہ میں آپ جائیں آپ کو یہ ساری آزادیاں ملے گی، فیملی لاز میں آ کے آپ کو رکنا پڑ جائے گا وہاں، اس لیے کہ شادی کے، ڈائیورس کے قوانین، وہ تو ایک سول کوڈ جو ہے اس کا جز ہے وہ. لیکن یہ کہ اس تین تک کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا، جو چاہے آپ کریں. بھارت میں بھی کوئی اس تین چیزوں کے اوپر، وہاں کا مسلمان اس چوتھی چیز پر بھی لڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دیے رکھے کہ وہ اس پر اڑے رہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی تین چیزوں میں انہیں کوئی دقت کسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی مسجد کا جھگڑا، کہیں کوئی اقتصادی معاملہ ہو جائے، اس میں کھٹ پٹ ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، دے ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور وہ بھارتی مسلمانوں نے سمجھ لیا ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے، یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. تو سیکولرزم کیا ہے؟ کہ اس میں کسی مذہب کا کوئی سروکار نہ ہو، اس میں مجرد شہریوں کی اکثریت کی رائے، اکثریت کی رائے معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہوں گے، وہ ایڈلٹ فرنچائز ہو، کیا ہو، ڈائریکٹ الیکشن ہو، ان ڈائریکٹ ہو، متناسب ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ بحث نہیں. لیکن یہ کہ یہاں فیصلہ کن چیز اصولی طور پر اکثریت کی رائے ہے، جو چاہے بنا لے، اس میں کسی مذہب کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، مذہب جو ہے وہ صرف زندگی کے اس گوشے سے متعلق ہے. اچھا، میں نے یہ ساری بحث کیوں بتائی؟ انقلاب اس میں تبدیلی کو نہیں کہیں گے، انقلاب اصلا ان تین چیزوں کی تبدیلی کو کہیں گے. کم سے کم ایک میں تبدیلی آئے تو انقلاب کا ٹائٹل جو ہے وہ صحیح ہوگا اس کا استعمال کرنا، لیکن اگر اس میں نہیں آتی، یہاں آتی ہے، یہ جو کا تو رہتا ہے، تو اسے انقلاب نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی ساؤتھ ایسٹ انڈیا کا ملک ہو، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، 100% بدھ مت کے لوگ رہتے ہوں، اور وہ 100% عیسائی ہو جائیں، لیکن نظام جو پہلے تھا، بادشاہی نظام تھا تو وہ رہے، فیوڈل سسٹم تھا تو وہ رہے، کیپیٹلزم تھا تو وہ رہے، کمیونزم تھا تو وہ رہے، عقیدے کی تبدیلی ہو گئی، تو اسے انقلاب نہیں کہیں گے. کچھ لوگ کردار کی پستیوں میں تھے اکثریت، کسی اصلاحی تحریک، کسی اصلاحی عمل، تبلیغی مشنری ایکٹیویٹی کے ذریعے سے کوئی لوگوں کے اخلاق بہتر ہو گئے، عبادات کے ساتھ ذوق و شوق اور شغف بڑھ گیا، تو بھی اسے انقلاب نہیں کہیں گے. انقلاب تو جب یہاں کوئی چیز بدلے، نہ تم بدلے نہ ہم بدلے، تو وہ انقلاب نہیں ہے. نہ یہ بدلا نہ یہ بدلا تو انقلاب نہیں. انقلاب میں تو ان تین میں سے ایک کو لازمن، اور وہ جزوی انقلاب ہوگا، اور اگر تینوں بدل جائیں تو پھر وہ ایک کلی انقلاب ہوگا. یہ بات ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب آئیے، میں نے بھی شروع میں یہ جو ابتدائی تمہیدی مباحث تھے وہ تین جمع تین ہی کیے تھے، یہ تو مجھے بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں صاحب. تو تین چیزیں میرے ذہن میں تھیں کہ جن میں ابھی حضور کا، اسلام کا ابھی کوئی بحث نہیں آئی، اور تین چیزیں ہیں آگے کہ جس کا تعلق اسلام سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. بعد میں ایک ساتویں چیز یاد آئی، جیسے وہ آئلی نظام کی ہڈی بعد میں پھنسی ہے، تو پہلے یہ ہے کہ اس کو آپ نگل لیں. اور وہ یہ ہے کہ انقلابی عمل اور سیاسی عمل میں فرق کیا ہے، اور ذیلی طور پر اسی بحث میں یہ کہ ان میں نسبت کیا ہے. اگر کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، وہ تین الفاظ، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم، ان تینوں کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو ویسے تو آنا چاہیے کہ سماج کا بعد میں ذکر آیا، لیکن لفظ صحیح اس طرح بنتا ہے، اٹ ساؤنڈز ویل، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. اگر بنیادی طور پر آپ کے خیال میں وہ صحیح ہے، صرف دو چیزوں کی پھر اب اس میں رہ جائے گی بات، اس نظام کو چلانے والے ہاتھ اچھے ہوں، نمبر دو یہ کہ کوئی جزوی اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کے ذریعے سے اس جزوی عمل کو، جزوی کمی کو دور کر دیا جائے. اس کے لیے لازم ہوگا سیاسی عمل. نظام کو نہیں بدلنا ہے، اس نظام کو چلانے والے ہاتھوں کو بدلنا ہے. ہاتھ نااہل ہیں، بے ایمان ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، جو چاہیں کہہ لیں آپ، تو ہاتھوں کو بدلنا ہے. اور کچھ جزوی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، بہت سادہ مثال ہے. ایک عمارت بنی ہوئی ہے اور اس کا نقشہ بالکل درست ہے، آپ کی ضروریات کے بالکل مطابق ہے، اور بنیاد بھی ٹھیک ہے، دیواریں ٹھیک کھڑی ہیں، پلستر اکھڑ گیا ہے، کہیں کوئی دیمک چٹ کر گئی ہے چوکٹوں کو، کوئی بالے والے جو ہیں اوپر کے کہیں کمزور ہو گئے ہیں، تو آپ اس عمارت کو کبھی گرائیں گے نہیں، پاگل ہوں گے کہ اسے گرائیں، آپ اس کی مرمت کریں گے. اصلاحی عمل ہوگا، اس کے اندر اس عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے لیے یہ نقشہ ہی غلط ہے، ہمیں لگانی ہے فلاں فیکٹری یہاں پر، اس کے لیے تو یہ نقشہ جو ہے صحیح نہیں ہے، نقشہ غلط ہے، تو اب اس کو گرا کر بنانا ضروری ہوگا. یہ دوسرا عمل انقلابی عمل ہے، پہلا عمل سیاسی عمل. اس کے لیے مولانا روم کا وہ شعر ذہن میں رکھیے، گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا بادا کنند، تو ندانی اولا تعمیر را ویرا کنند. تخریب پہلے کرنی پڑتی ہے پھر تعمیر ہوگی، گرانا پہلے پڑے گا پھر تعمیر کریں گے، اگر بنیادی نقشہ غلط ہے. اور اگر بنیادی نقشہ درست ہے، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہے شمشیریں، بڑا پیارا شعر ہے ماہر القادری مرحوم کا، کہ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں، تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہوگا، پھر اس میں وہ تخریب کی ضرورت نہیں ہے، صرف اصلاح کا عمل ہوگا. اب اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، امریکہ میں جو بھی اس وقت نظام ہے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز اے ہول، اس میں کوئی چیز مابہل اختلاف نہیں ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنز کے مابین، دو بڑی اہم پارٹیاں ہیں، لیکن وہ نظام متفق علیہ ہے. اب ان میں کیا ہوگا، چلائے کون اس کو؟ ہم چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے. دوسرے یہ کہ معمولی سا، جب ظاہر بات ہے آپ کو آنا ہے میدان میں، تو پھر کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا نا، ٹیکسیشن پالیسی میں کوئی فرق ہوگا 19-20 کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ویسے 19-20 کا فرق وہاں پہ کروڑ پتیوں کے لیے وہ بہت بڑی شے ہوتی ہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن ٹیکسیشن پالیسی میں 19-20 کا ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی میں 19-20 کا فرق ہوگا، اور کیا ہوگا. اس کے اوپر وہ الیکشن فائٹ کریں گے اور الیکشن سے طے کر لیں گے جس کا بن گیا. کچھ فارن پالیسی میں فرق ہوگا، لیکن اس نظام جو ان کے ملک کے اندر ہے اس کو کوئی اختلاف نہیں. لہذا سیدھی بات ہے، گو ٹو دی پولز، جائیے الیکشن کروائیے، قوم جس کے حق میں رائے دے دے وہ اپنی حکومت چلائے، نظام کو لے کر چلے، سمپل بات. اسی طرح کا معاملہ ہے یو کے میں، یونائیٹڈ کنگڈم میں، کہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں. کوئی ذرا وہ ٹریڈ یونین کی پالیسی میں فرق ہوگا، امیگرینٹس کی پالیسی میں فرق ہوگا، باریک سے فرق ہوتے ہیں. اس فرق کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑیں گے، ایشو بنائیں گے کسی چیز کو، الیکشن لڑیں گے. نظام جو کا تو ہے، وہ آ جائیں گے تب بھی وہی رہے گا، وہ آ جائیں گے تب بھی وہی رہے گا. تو جہاں نظام مابہم نزاع نہیں ہے، وہاں صرف سیاسی عمل اور انتخابی عمل درست ہے اور مؤثر ہے، مفید ہے، بلکہ وہی صحیح ہے، اس سے آگے کچھ کرنا غلط ہوگا. لیکن اب تصور کیجئے کہ اگر امریکہ میں یا انگلستان میں کمیونسٹ ہوں، اور ہیں جو اس نظامی کو غلط سمجھتے ہیں، خشت اول تو نے حد میں مار کر، اس کا صغرا کبرا غلط ہے، اس کی ابجد غلط ہے، وہ کبھی یہ حماقت نہیں کریں گے کہ الیکشن میں آئے. اٹ ول بی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، وقت کا ضیاع. اور جہاں کہیں بھی کمیونسٹ الیکشن میں آیا ہے، مارا گیا. یہ حماقتیں ہوئی ہیں، ساری حماقتوں کا ٹھیکہ ہم نے تو نہیں نہ لیا ہوا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ حماقتیں کرتے ہیں. نہرو نے ہندوستان میں کمیونزم کا خاتمہ کیا اسی طریقے سے، کہ کیرالا میں ان کو حکومت بنانے دی، آؤ کر لو، ناکام ہو گئے، ختم ہو. ویسٹ بنگال میں آؤ، میدان میں آؤ، الیکشن لڑو. جب الیکشن میں جائے گا انقلابی، اس کی وہ انقلابی ڈنکی مارا جائے گا. یہ اس کا آسان ترین حربہ ہے، اسے اس راستے پر لے آؤ، ڈنک ختم ہو جائے گا، اس کی کاٹ باقی نہیں رہے گی. تو یہ انقلابی اور سیاسی عمل میں فرق ہے. انقلابی عمل پھر کیا ہے، وہ تو ہمیں آگے سمجھنا ہے، لیکن سیاسی عمل تو معروف ہے، سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کی کسی شرح و بس کی مجھے ضرورت نہیں. جیسے میں نے وہ تقسیم ایمان کی تھی کہ قانونی ایمان تو حاصل ہی ہے، اب اس کی کیا بحث کرنی ہے، تو تحصیل حاصل ہو جائے گا. تحصیل حاصل جو ہے وہ منطق میں گالی ہے، کہ کوئی شخص دلیلوں کا زور لگا رہا ہو کسی ایسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو پہلے سے ثابت ہے، دوسرا بھی آدمی مان رہا ہے تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نا، معلوم ہوا احمق ہے. تو یہ تحصیل حاصل جو ہے اہل منطق کے ہاں گالی ہے. تو جو وہ قانونی اسلام تو حاصل ہے، ایمان ہمیں حاصل ہے، تو اصل بحث تو ساری جو ہے وہ حقیقی ایمان. اسی طریقے سے سیاسی عمل کو آپ خوب جانتے ہیں، سیاسی جمع انتخابی. انقلابی عمل پر گفتگو بعد میں ہوگی، البتہ اب ان کے مابین ایک نسبت و تناسب جو ہے، یہ آج ہی میرا ذہن در منتقل ہوا ہے کہ میں جو نسبت و تناسب ایمان و اسلام، نبی اور رسول، اور قتال اور جہاد، رسول اور نبی، قتال اور جہاد میں بتاتا رہا ہوں، وہی ہے انقلابی عمل اور سیاسی عمل. کیا نسبت ہے یہ؟ خاص و عام. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، رسول خاص ہے، نبی عام ہے، قتال خاص ہے، جہاد عام ہے، انقلابی عمل خاص ہے اور سیاسی عمل عام ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ ہر مومن تو لازم المسلم ہے، ہر مسلم لازم المومن نہیں ہے. ایمان میں اسلام لازم النبی ہے، نبی لازم الرسول نہیں. قتال لازم الجہاد ہے، جہاد لازم القتال نہیں. اسی طرح انقلابی عمل میں سیاسی عمل موجود ہے. اس بحث کو آج سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اپراتے ہیں سیاست کے لفظ سے، وہ جان لیں کہ در حقیقت ایک بڑی بنیادی وہ غلطی کرتے ہیں. انقلاب جو ہے خاص ہے، سیاست عام ہے. اس میں تو پوری زندگی کو بدلنا ہے، پورے نظام کو بدلنا ہے، اس میں صرف ہاتھوں کو بدلنا ہے. تو نظام کے ساتھ تو ہاتھ لازماً بدلے گا، ناممکن ہے کہ ہاتھ نہ بدلے. اور زندگی کے ان مسائل سے آپ اتنا ہی نہ کریں، سیاسی معاشی سماجی مسائل سے عقیدے کی گفتگو کرتے رہیں، اعمال صالحہ کی گفتگو کرتے رہیں، عبادات کی گفتگو کرتے رہیں، تو انقلابی عمل کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ تو پھر ایک خالص مذہبی جماعت، ایک خالص تبلیغی جماعت، ایک خالص مشنری ادارہ، ایک خالص کوئی خانقاہی نظام، یہ تو بن سکتا ہے. وہ انقلابی عمل تو نہیں. انقلاب کا تو تعلق ہی ہے اس اجتماعی گوشے کے ساتھ. تو یہ جان لیجئے کہ یہ ان کے درمیان بھی عام اور خاص کی نسبت ہے. اب آئیے پانچویں بحث، کیا حضور نے واقعتاً انقلاب برپا کیا؟ میرا خیال تو نہیں ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسا شخص ہو جسے اس میں کوئی اختلاف ہو، چاہے ہمیں شعور نہ ہو، لیکن یہ کہ پورے نظام زندگی کو حضور نے بدل کر رکھ دیا. پہلی بات کے لیے کہ انقلاب برپا کیا، اس کے لیے میں تین گواہیاں غیروں کی پیش کروں گا. ایچ جی ویلز، فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر اینڈ ہسٹورین، یہ دو اس کے وصف ہیں. اور وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی محبت، اخوت اور مساوات کا واسطہ دنیا میں پہلے بھی بہت سے لوگوں نے دیا، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ بالفعل قائم کیا پہلی مرتبہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شخص وہ ہے کہ جو حضور سے بہت قد رکھتا ہے، بہت دشمنی رکھتا ہے ذاتی طور پر، حضور پر اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں، ذاتی کردار پر بڑے چھینٹے اڑائے ہیں، تعدد ازدواج کی ہڈی ان کے حلق سے اترتی نہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے. یہ محبت کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا محمد الرسول اللہ کو، عداوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اور الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن ہے. تو اس کی دشمنی اسٹیبلش کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کے یہ الفاظ کہ اگرچہ ہیومن اکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم کے سرمنز تو بہت کہے گئے، یہاں تک کہ جیزس آف نظارت کے ہاں بھی بہت سے سرمنز ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ بالفعل پہلی مرتبہ قائم کیا ہے تاریخ انسانی میں محمد الرسول اللہ. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب جو کتاب یہ آ رہی ہے، اس کے نئے مرتبین ہیں، وہ تو مر کھپ گیا کبھی کا. اب یہ ویسٹ میں عجیب ایک سلسلہ چلا ہے کہ نئے آتھرز جو ہیں وہ پرانے آتھرز کی کتابوں کو ری ایڈٹ کرتے ہیں اور اس میں قطع برود بھی کرتے ہیں. یہ جملہ نکال دیا گیا ہے، لیکن کہیں آپ کو یونیورسٹی لائبریریز کے اندر وہ پرانا نسخہ مل جائے گا. میں نے چونکہ یہ اپنے کوئی 50s میں یہ کتاب پڑھی تھی اور یہ جملہ میرے ذہن کے اوپر چپکا ہوا تھا، بہت عظیم جملہ، میں اپنی تقریروں میں اس کو بیان کرتا رہا. اچانک ایک دفعہ خیال آیا کہ میں کوٹ کرتا ہوں تو کہیں لفظی تغیر و تبدل نہ ہو گیا ہو تو مجھے دیکھ لینا چاہیے. کتاب منگائی تو اس میں جملہ ہی نہیں، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ میں جو یہ کہتا رہا لوگوں سے تو کیا کہیں گے اہل علم. تو پھر میں نے اپنے چچا داد بھائی، یہاں وہ مظفر موجود ہیں، ان کے ذریعے سے کراچی یونیورسٹی سے وہ اس کا پرانا نسخہ نکلوایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایگزیکٹ وہ ورڈز موجود ہیں. دوسری گواہی میں دینا چاہتا ہوں، اس صدی کی دو گواہیاں ہیں، 20th century، 20 سال ادھر 20 سال ادھر. 1920 میں اسی لاہور شہر میں بریڈلا ہال میں ایم این رائے نے لیکچر دیا تھا جو اب چھپا ہوا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، عظیم کتاب ہے. اس سب کانٹیننٹ نے جو عظیم ترین انقلابی پیدا کیے ہیں، ریولیوشنریز ان میں سے ایک وہ بھی ہے، کمیونسٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. اس شخص نے کہا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا اور نسل انسانی کے عظیم ترین انقلابی رہنما محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاص طور پر جو بات مجھے بہت پسند آئی ہے اس کا نقطہ اتر، پہلے میرا خود اپنا ذہن نہیں گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ تیزی کے ساتھ فتوحات کا معاملہ جو لوگوں کی نگاہوں میں اہمیت رکھتا ہے، اصل اہمیت اس کی نہیں ہے، ریپڈ ایکسپینشن. وہ تو پہلے اٹیلا بھی گیا تھا، یہاں سے گیا تھا، منگولیا کے علاقے سے پہنچ گیا تھا دنیوب کی وادی میں، کبھی ادھر سے الیگزینڈر دی گریٹ چلا ہے مقدونیا سے اور پہنچ گیا دریائے بیاس تھا. یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی چنگیز کوئی ہٹلر، اس میں بڑی بات، اصل بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر ہمیں صرف بروٹ ملٹری پاور نظر آتی ہے، وحشت اور بربریت نظر آتی ہے. ان کے فتوحات کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب، نیا تمدن، کوئی نیا علمی روشنی کا دور، یہ پیدا نہیں ہوا. اور یہ جو تھا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کا اور ان کے ساتھیوں کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوالیٹیٹیولی ڈیفرنٹ ہے. اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی روشنی، علوم، فنون، شائستگی، ثقافت، ہر اعتبار سے یہ در حقیقت ایک کامل انقلاب. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اس کے آس پاس کوئی اور ایونٹ ان ہسٹری اس کے قریب آتا نہیں. اور دوسری ہے، اس صدی سے 20 سال، صدی ختم ہوگی نا 2100 میں، 1980-89 کے 78 کے لگ بھگ کتاب آئی تھی دی 100، ڈاکٹر ہارٹ کی، اس نے جو سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، پوری انسانی تاریخ میں سے سب سے زیادہ جن لوگوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا ہے، چھاپ ڈالی ہے، اس کے رخ کو موڑا ہے، ان 100 افراد کا اس نے انتخاب کیا. پھر گریڈیشن، ان میں ٹاپ موسٹ کون، پھر کون نمبر 2 کون، نمبر 3 کون، اور وہ نمبر 1 پر لا رہا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے کتاب ایک عیسائی لکھ رہا ہے، مینہٹن میں چھپ رہی ہے، تو اس نے کہا نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میرے ذمہ ہے، واجب ہے مجھ پر کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ نمبر 1 پر میں کیسے لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو چونک جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں ہی از دی اونلی پرسن، اب دی اونلی انگریزی کا جو ہے واحد شخصیت، بلا شرکت غیر واحد شخصیت، جو اب دیکھیے وہ جو میں نے 6 بنائے تھے یا 7 بن گئے تھے بعد میں، ایک مذہبی خانہ، انفرادی خانہ، اور ایک اجتماعی خانہ. انہوں نے کہا ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ذہانت کا یہ مظہر ہے یہ جملہ، کہ آپ کو یک رخے لوگ تو مل جائیں گے، کچھ ادھر ہیں، عقیدہ بدل دیا، لوگوں کے اخلاق کے اندر تبدیلی کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن سیاست معیشت کا ڈھانچہ جو کا تو ہے جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، یا لوگوں نے نظام بدل دیا لیکن مذہب وہی رہا، وہ مورالز یا جو بھی لوگوں کے اخلاق ہیں ان کا حال وہی رہا، وہی پستی ہے، تو وہ بھی مل جائیں گے آپ. لیکن یہ کہ ان دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز، کیونکہ اس دائرے کو ان تین کو سیکولر کہتے ہیں کہ وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا کہ تین گواہیاں ہیں اس بات کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی اشتباہ ہو، تو وہ جان لے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کا اعتراف سب کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ جو اقبال کا ایک شعر تھا کہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انسان کے اوپر یہ چیز منکشف ہوتی جائے گی کہ ہر کجا بھی نہیں رہا جہاں نے رنگ و بو، زاں کے از خاکش میں رویا دارسو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو حضور کی شخصیت کا اس طرح نکھر کر سامنے آنا انشاءاللہ تعالی اس پروسیس کا آغاز ہو گیا. نمبر چھ، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں ایک بات کا، اور وہ یہ ہے کہ کامل انقلاب تاریخ انسانی میں صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئے. باقی انقلابات جو ہے وہ جزوی انقلابات ہیں. فرینچ ریولیوشن سے سیاسی نظام کا ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت کا دور آ گیا. باقی اخلاق وہی، عقائد وہی، مذہب وہی، معیشت وہی. بیسک فیوڈل سسٹم ختم نہیں ہوا تھا اس سے. بولشویک ریولیوشن سے اقتصادی ڈھانچہ بدلا کہ مینز آف پروڈکشن انفرادی ملکیت کے بجائے اجتماعی ملکیت میں ہو. باقی کچھ بھی نہیں بدلا، نہ تم بدلے نہ ہم بدلے، نہ عقیدہ نہ مذہب، وہی چرچ ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی عیسائی ہیں، باقی سارا معاملہ وہیں کا وہی ہے. اخلاق وہی ہے، وہی مادہ پرستی ہے. نظریاتی سطح پر میٹیریلزم نے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، ایک قدم تو آگے بڑھایا ہے. اسے ارتقا تو کہیں گے، انقلاب نہیں کہیں گے. انقلاب تب ہوتا جبکہ میٹیریلزم سے پیچھے ہٹ کر اور اسپرچولزم کی طرف آتے، تو انقلاب ہوتا. لوٹنا، پلٹنا، آنا، رجوع کرنا، بدلنا، وہ تو آگے بڑھ گئے. تو واحد انقلاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں یہ کھوج لگانا پڑتا ہے. مائکروسکوپ لگا کر دیکھیے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو نہ بدلی ہو. عقائد، نظریات، افکار، اخلاق، شب و روز کے اتوار، سیاست، معیشت، سماجی ڈھانچہ، آپ اگر گنیں گے تو شاید طواف وہی رہا جو پہلے تھا، قربانی وہی رہی جو کہ منا میں ہوتی تھی، شاید کچھ چند چیزیں آپ گن لیں، باقی ٹوٹل چینج، ہر اعتبار سے تبدیلی، کلی تبدیلی، کامل تبدیلی. اس کے ساتھ ایک ذیلی چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ اس اعتبار سے بھی انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام منفرد ہے کہ یہ صرف ایک لائف سپین میں کامل ہو گیا. ٹوٹل پروسیس، وہ پروسیس جو ابھی ہم جس پر بحث کریں گے، 23 برس میں مکمل. وہاں بھی 3+3=6، ایک درمیان میں اور اضافی طور پر 7 کا عدد وہاں بھی آئے گا آج. وہ پروسیس 23 برس میں مکمل، بلکہ اندرون ملک انقلاب جو ہے وہ تو 20 برس میں مکمل. 23 بھی وہ اصل میں ہمارے حساب سے 23 نہیں ہے، 22 ہے. ہمارا حساب ہے شمسی، وہ 23 بنتے ہیں قمری، جو ہر سال جو ہے 10 دن کم ہے. اس اعتبار سے بھی حساب لگائیں گے 22 ایئرس، اور ہر چیز بدل گئی. اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا، کابل میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے انقلابات کئی جنریشنز میں مکمل ہوئے، اور ہر مرحلے میں قیادت مختلف لوگوں کے ہاتھ میں تھی. جو اس کا ایک فارمیٹو دور تھا، ابتدائی دور تشکیل جس میں فکر کی اور خیالات کی ہو رہی تھی، اس میں فرینچ ریولیوشن میں والٹیئر، روسو، بے شمار اہل قلم ایک فکر دے رہے ہیں. اصل جب انقلاب آیا ہے تو ان میں سے کوئی میدان میں نہیں تھا، دے ور ڈیسک ورکرز، مصنفین تھے، وہ باش لوگوں کے ہاتھ میں انقلاب آیا ہے، اسی لیے وہ نہایت خونی انقلاب، بلڈی ریولیوشن تھا. اسی طرح مارکس نے فکر دیا، وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لا سکا، کسی انقلابی عمل کا آغاز بھی نہیں کر سکا سوائے فکر دینے کے. انقلاب آ رہا ہے، تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، یہ ہمارے آگے کولوکیل لینگویج کا ہے فاصلے کو کہنے کے لیے، کہ کہاں جرمنی اور برطانیہ، کہاں روس، انقلاب وہاں آ رہا، لینن کو ہاتھ آ رہا. اس اعتبار سے بھی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل سامنے رکھیے کہ صرف حضور کا انقلاب ہے جو اول تا آخر ایک فرد کی قیادت میں وہ سارے مراحل طے کر گیا. اس سے انفر کیا ہوتا ہے کہ انقلابی عمل سیکھنا ہو تو رجوع کرو سیرت محمدی کی طرف، یہی واحد سورس ہے نا. میں نے لاجیکلی ثابت کیا ہے کہ اگر کمپیکٹ شکل میں دیکھنا ہو اس کو تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. مارکس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، نہ والٹیئر روسو کے ہاں کوئی نمونہ بن سکتا ہے، نہ لینن نمونہ بن سکتا ہے. لینن تو فکر تو اس کی نہیں تھی. تو اگر کامل ملتا ہے ہمارے لیے آئیڈیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ انقلابی عمل کے لیے وہ صرف ایک ہے، اور وہ سیرت محمدی ہے، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. تمہیدی بحث ہی بہت طویل ہو گئی ہے، لیکن اب اسے چاہے تمہیدی قرار دیں یا یہ لنک بن جائے گا ہماری اگلی بحث کے ساتھ. اگر حضور نے انقلاب برپا کیا تو انقلاب کے مفہوم کو ادا کرنے والی اصطلاحات، الفاظ یہ ملنے چاہیے نا ہمیں، قرآن میں ملنے چاہیے، سیرت النبی میں، حدیث نبوی میں. پھر یہ کہ حضور تو ایک سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، آخری کڑی ہے، کامل کڑی ہے، لیکن سلسلہ رسالت و نبوت کی ایک کڑی ہے نا، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، تو کہیں آپ سے پہلے بھی سراغ ملنا چاہیے. اور پھر یہ کہ امت کی تاریخ، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ ہے ہماری، بڑی روشن تاریخ ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ تاریکی کے دھبے بھی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ تاریکی ہی تاریکی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے اندر بھی کہیں اگر وہ پروسیس یا وہ مقصد پیش نظر رہا تو اس کے لیے انہوں نے کیا اصطلاحات استعمال کی. یہ ہے ذرائع علمی بحث. اب یہاں سے چلیے، قرآن مجید کی چار اصطلاحات میں کل آپ کو بتا چکا تھا، تکبیر رب، وربک فکبر، وکبر ہو تکبیرا، سورہ مدثر اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، آخری الفاظ بلکہ، رب کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں کہ رب کی بڑائی اسٹیبلش ہو جائے، تبھی تو بڑا ہوگا. اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے بھیجا ہی ہے محمد کو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو، کل کے کل دین پر غالب کرے اس نظام اطاعت کو، اس اطاعت خداوندی کی کو، پورے کے پورے نظام اطاعت پر. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قَاتِلُوهُمْ، آخری اسٹیج جو آتی ہے انقلابی عمل میں، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے، اور دین اطاعت کل کی کل، جملہ معاملات میں، زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی. چار اصطلاحات قرآن کی نہایت روشن. دیکھیے یہ فتنہ اور فساد کی بات بھی سمجھ لیجئے، فتنے کا لفظ جو ہے لا تکون فتنۃ، یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہ یہاں بغاوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ زمین اللہ کی ہے، اس کا رائٹ فل رولر جو مالک ہے وہی ملک ہونا چاہیے، تو حرف بھی ایک ہی ہے، صرف کھڑا زبر اور زبر پڑا زبر کا فرق ہے. وہ ہے واحد جائز حاکم، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکم ہی احدا، لہذا اگر کسی اور نے اس کی جگہ پر اپنا حکم چلوایا وہ باغی ہے. اس بغاوت کا فرو کرنا اور اس میں جان کی بازی لگا دینا ہر اس شخص پر لازم ہے جو اللہ کا وفادار ہے. ٹیسٹ ہی یہ, ورنہ وفاداری کا ٹیسٹ کہاں ہوا؟ باغیوں سے سازگاری کر لی تو خود باغی ہو. وفادار تو صرف وہ ہے جو کسی صورت میں باغی کی وفاداری نہ کرے, باغی سے سازگاری نہ کرے, باغی کے خلاف جدوجہد جاری رکھے. یہی بات تھی جو مولانا ابوالکلام مرحوم نے کہی تھی کراچی کے مقدمے میں, اور مولانا محمد علی جوہر غالباً مولانا مدنی بھی تھے اس میں, میں ذہن میں نہیں ہے, کہ ہاں ہم باغی ہیں اور مسلمان اللہ کے سوا ہر حکومت کا باغی ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اس میں سازگاری اختیار کرنا تو وہ تو وہی بات ہو جائے گی. اخلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمارس یہ ساعت القد, بے غیرت بے حمیت, میری حکومت کا تختہ الٹا ہوا تھا اور یہ آرام سے لگا ہوا تھا اپنا اللہ اللہ کرنے میں. تو اس اعتبار سے لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, حق بحق دار رسید جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ لوٹاؤ, اور جو یوزرپرز ہیں جو غاصب ہیں اس حق کے ان سے چھینو. پانچویں اصطلاح کل آ گئی تھی حدیث نبوی کی, اعلاء کلمت اللہ, وہ تکبیر رب ہی کا یوں سمجھیے کہ ایک تعبیر جدا ہے, صرف اللہ کو بڑا کرو یا اللہ کی بات کو اونچا کرو, بات تو ایک ہی ہے. لے تکون کلمت اللہ علیہ, اور اس کے لیے قرآن مجید کا اہم ترین مقام وہ ہے جو میں نے آج پڑھا ہے, جس کے بارے میں میرا دعویٰ یہ کہ اس سے زیادہ گاڑھی انقلابی عبارت پوری دنیا کے لٹریچر میں, انقلابی لٹریچر میں کہیں نہیں مل سکتی. سو پروفاؤنڈ, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات روشن معجزے بھی ہو سکتے ہیں, روشن تعلیمات بھی ہو سکتے ہیں, براہین. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری. کس لیے اتاری؟ لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو یہ کار عبث بن جائے گا. وہ کتاب کی تلاوت کرتے رہو, ثواب لیتے رہو, اس کتاب میں جو نظام دیا گیا اسے قائم کرنے کے لیے محنت ہی نہ کرو. تو کیا ہوا یہ؟ یہ صحیح تعلق ہوا کتاب کے ساتھ؟ یا علی کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات, اے کتاب والو تورات والو, تمہارا کوئی مقام ہی نہیں, موقف ہی نہیں, تم ہم سے کلام کرنے کا منہ نہیں رکھتے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات. گو اینڈ اسٹیبلش تورات فرسٹ اینڈ دین کم اینڈ اسپیک ٹو اس, اگر نہیں کرتے تو ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں تمہارا, دفاع ہو جاؤ. لے یقوم الناس بالقسط, عدل پر قائم. اچھا, عدل پر قائم ہونے میں مزاحم ہوں گے وہ جو ظالم ہیں, استحصالی ہیں, اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں, جنہوں نے دوسروں کو محروم کیا ہے, ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے وہ؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو پاگل ہے, بے وقوف ہے, سادہ لو ہوگا, زیادہ ہلکا سا لفظ استعمال کرے, خوش گمان ہوگا, کبھی برداشت نہیں. اس لیے آتا ہے لو کرے حل مشرکون, لو کرے حل کافرون, چاہے انہیں کتنا ہی ناپسند ہو, کتنا ہی ریزسٹ کریں, کتنا ہی مقابلہ کریں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, اب اس سے زیادہ آپ بتائیے, خون ریزی, یہ جو بار بار پیٹیشنز آتی ہیں انڈیا کے اندر عدالت کے اندر, قرآن کی اتنی آیتیں نکلواؤ, بین کرو, بڑی خونریز قسم کی یہ تعلیمات ہیں, خوفناک ہیں, بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. تو یہ بڑی واقعتاً آیت جو ہے اس پہلو سے, یہ تو خوریزی کا راستہ دکھا رہی ہے. ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں حرب و ضرب کی قوت و صلاحیت ہے. وہ منافع للناس, انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس, لوگوں کے لیے اور بھی منفعتیں ہیں. توا پرات اور تھکنی اور چمٹا بھی بنا لو، لیکن اصل میں تو یہ تلوار نیزے کے لیے، ڈھال کے لیے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنا. ہمایوں کی مدد کیا تھی؟ وہ تخت جو چھین لیا تھا سوریوں نے، وہ واپس اس کو دلوا دینا. تو اللہ کی مدد اور رسول کی مدد کیوں ہے؟ کہ رسول اولاً اس کام کے اوپر مامور ہے، رسول کو بھیجا ہی گیا اس لیے. تو جو کوئی بھی اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس مشن کے لیے، وہ اللہ کا مددگار، رسول کا مددگار، اور یہی اس کی وفاداری کا ٹیسٹ ہے، ایسڈ ٹیسٹ، کرائیٹیرین. آخری الفاظ اس آیت کے، جیسے وہ سورہ حجرات کی آیت کے آخری الفاظ، یہ آخری الفاظ بڑے متعلق ہوتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم تھا نا، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اطاعت قبول کی جا رہی ہے، تو اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی ہی کا وہاں حوالہ مناسب تھا. یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرو، تو کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ اللہ کمزور ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آنے واحد میں وہ کر سکتا ہے، بے تمہارا امتحان کیسے ہوگا؟ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. یہاں ہے وہ شعر اقبال کا کہ مقام بندگی دیگر، وہ پہلا منزل ہے مقام بندگی، اور مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خائی. فرشتے تو یہی کہتے تھے نا، ونسبح ونقدس لک، تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے. ز نوری سجدہ می خائی، ز خاکی بیش ازاں خائی. اس سے اوپر چاہیے نا، دوسری منزل، تیسری منزل. چنا خود را دگے داری کے بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوست خائی. گیسوے اردو ابھی منت پذیرے شانہ ہے، شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے. جلو اس آگ میں، تبھی تمہاری وفاداری کا ثبوت ملے گا. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. تو یہ ہے ٹیسٹ. تو پانچ اصطلاحات آ گئی، چھٹی بلکہ آ گئی، نظام عدل و قسط کو قائم کرنا. اسی کو سورہ شورا میں فرمایا تھا، فل رالے کا فدو، اسی کام کے لیے دعوت دیجئے. یہ دعوت کی دوسری منزل ادھر اس کا رخ ہونا چاہیے. اس سے پہلی آیت کیا تھی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، تفصیلی مباحث آ چکے ہیں. یہ دین کو قائم کرو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کی دعوت دو. دعوت جو ہے ہوریزونٹل نہ ہو، ورٹیکلی اوپر جائے، یہ کریپرز اور بیلوں کی طرح زمین پر نہ پھیلے بلکہ یہ درخت کی طرح اوپر اٹھے. ثم مستوا علی سوقی، مستوا علی سوقی، فلذالک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم. لوگو، میری پوزیشن اور حیثیت کو غلط نہ سمجھنا، میں وائز بن کر نہیں آیا ہوں، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. بڑا فرق ہے. اکبر اللہ آبادی کا شعر یاد آ گیا، بڑا فرق ہے سے. بڑا ہے فرق اکبر، کام کرنے اور کہنے میں. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. سر سید کے لیے اس سے بڑا ٹریبیوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ساری عمر اکبر الہ آبادی نے ان پر تنقیدیں کی شدید ترین. سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم، بتی بہت ہے موٹی، روغن بہت ہی کم ہے. تنقید کا بھی کمال کیا ایک شعر میں، لیکن پھر ان کے انتقال پر جو یہ شعر کہا ہے اس میں واقعہ ایک تلافی بھی کر دی ہے کہ بڑا ہے فرق اکبر، کام کرنے اور کہنے میں. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. جو بھی نظریہ تھا، جو خیالات تھے، واقعہ ایک سر سید احمد خان نے مثال قائم کی. جنون کی حد تک کسی شے کا جو ہے انسان کے اوپر غلبہ ہو جائے اور وہ اس میں اپنی پوری زندگی کھپا دے. تو میں کس جگہ تھا؟ ہاں کہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا, وائز نہ سمجھنا مجھے, میں تو عدل قائم کرنے آیا ہوں. فلذالک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اهواء وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینا. اچھا اس میں بس تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تو پھر ہماری یہ بحث ختم ہو جائے گی. حضور سے پہلے حضرت مسیح کے کلام میں, انجیل میں ہمیں یہ اصطلاح ملتی ہے خدائی بادشاہت, دائی کنگڈم کم, یہ ان کی پریئر, لارڈز پریئر, ان کی سورہ فاتحہ, اے رب تیری حکومت آئے, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون, تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح چلے جیسے کہ آسمان میں چلتی ہے. بات ہوئی ہے, تکبیر رب, اقامت دین, اعلائے کلمت اللہ, تیری بات چلے یہاں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, ہر جگہ تیری بات اونچی. ہماری تاریخ کے درمیانی عرصے میں آپ کو یہ اصطلاحات نہیں ملیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے انقلاب کی تکمیل کی نظام قائم کر دیا. وہ نظام کچھ عرصے اپنی کامل ترین صورت میں قائم رہا, پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہوئی, ایک دم گر نہیں گیا. وہ بنائے کوہنا کا بادہ کنند والی نوبت نہیں آئی, قانون اللہ کا چلتا رہا. سیاسی قوت ضرور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی, لیکن وہ بھی بادشاہ نہیں تھے, کہلواتے اپنے آپ کو خلیفہ ہی تھے. ان کے اندر اخلاقی زوال آ گیا, لیکن فیصلے ہوتے تھے کتاب و سنت کے مطابق, قاضی موجود ہیں, مفتی موجود ہیں. لہذا جو بھی اس وقت ہمارے اہل اللہ تھے, وہ کسی انقلابی جد و جہد کے لیے نہ انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم ان سے سوئے زن رکھ لیں, میں نے دو جملوں کو ساتھ ساتھ کہا ہے, انہوں نے کوشش نہیں کی, لہذا بڑے نکمے لوگ تھے. ایک یہ نتیجہ نکلتا ہے اور بہت غلط ہے. اسلاف کے ساتھ جہاں سوئے زن ہوا, وہاں خود آپ کی جو ہے گویا کہ جڑ کٹ گئی. جڑ تو وہی ہے, ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اس امت کی تاریخ کو جو کلیتاً تاریخ بنا دیتے ہیں وہ اس امت کے سب سے بڑے ظلم کرنے والے. انہیں یہی کرنا چاہیے تھا, جیسے کہ میں نے کہا عمارت ہے, اس کی یہ حصہ گر گیا, اس دیوار کو دوبارہ اٹھا دو, ایک بالا نکل گیا اس کو لگا دو, وغیرہ اور کیا, ایک کڑی جسے کہتے ہیں اردو میں, بالا پنجابی میں ہے. تو جزوی ہی مرمت کی ضرورت تھی, اور جزوی ہی مرمتوں کی کوششیں مجددین و صلحائے امت کرتے رہے تا آکے وہ پوری عمارت ختم ہوئی. انگریز آ گیا, فرانسیسی آ گئے, فلاں آ گئے, فلاں آ گئے, اب عمارت گر گئی. لہذا انقلابی جد و جہد جو ہے بنیاد سے تعمیر کا, اس جواز بھی پیدا ہوا, ضرورت بھی پیدا ہوئی ہے صرف اس وقت جبکہ یہ ویسٹرن امپیریلزم کا سیلاب آیا, اس نے ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیے اور محدود کر دیا کہ رہو مسلمان, اپنے عقیدے میں مسلمان رہو تم آزاد ہو, اپنی عبادات کرو بجا لاؤ مسلمان کی طرح تم آزاد ہو, اپنی شادی بیاہ اور اپنی فوتیدگی اور یہ وہ ان کی رسومات کر لو جس طرح چاہو, پرسنل لا بھی تمہارا انٹیکٹ. ہاں یہ تین حصے, اب یہاں سے اللہ کو ہٹاؤ, یہاں ہم بیٹھیں گے, یہی بات ہوئی. تب اس کے سارے امکانات پیدا ہوئے, تب ہی پھر کہیں مہدی سوڈانی, کہیں سنوسی, کہیں آپ کو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید, یہ جو تحریکیں جو ہیں ساری, یہ سب انقلابی نوعیت کی تحریکیں, یہ اسی کے بعد ہونی چاہیے تھی, اسی کے بعد ہوئی. کامیابی ناکامی, شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, اپنی اپنی سے محنت کوشش انہوں نے کی. باقی یہ کہ بہت سے انبیاء دنیا میں ایسے آئے کہ انہیں کوئی ساتھی ملے ہی نہیں, تو یہ ان کا انہیں کوئی دوش نہیں، ان پر اس سے کوئی تان نہیں آتا، کوئی الزام نہیں آتا. اسی طرح ان کی ناکامی سے ان کے اوپر کوئی تان نہیں، کوئی الزام نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد ہمیں اصطلاحات ملتی ہیں. اب ان میں مثلاً تین اصطلاحات ذہن میں نشین کر لیجئے. اس صدی میں میں نے کہا تھا کہ ابوالکلام شخص اول ہے. اس صدی میں اسے اصل میں بعض حضرات نے نہیں سمجھا، تو ایک ساتھی نے سوال لکھا تھا، آپ نے فلاں کا ذکر نہیں کیا، فلاں کا ذکر نہیں کیا، شہیدین کی تحریک کا ذکر نہیں کیا. میں نے اس صدی کا لفظ ایڈ کر دیا تھا. ابوالکلام نے اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ کا قیام. اب دیکھیے ذرا اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیے، اس وقت قائم کیا تھی؟ حکومت انگلشیہ، ٹھیک، اس کی بجائے حکومت الہیہ کا قیام. اچھا، چونکہ خاص طور پر وہ حکومت انگلشیہ کن کی تھی؟ عیسائیوں کی. وہ آسمانی بادشاہت سے واقف تھے، کنگڈم آف ہیون، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، دائی کنگڈم کم. لہذا وہی لفظ حکومت کا لائے جو ان کے ذہن سے بھی مناسبت رکھتا تھا اور اس دور کے عام آدمی کی سمجھ میں آ سکتا تھا، قیام حکومت الہیہ. یہ اصطلاح اس دور میں نہ صرف ابوالکلام مرحوم نے استعمال کی، خیری برادران نے استعمال کی، علامہ مشرقی نے استعمال کی، اور پھر مولانا مودودی نے بھی اپنے سفر کا آغاز اسی اصطلاح کے حوالے سے کیا. بعد میں جب اصلاحی صاحب آ کر جماعت میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جماعت میں تو شروع سے شامل ہیں، لیکن مودودی صاحب تو کام شروع کر چکے تھے سن 32 سے، 41 تک 9 برس انہوں نے کام کیا اپنے طور پر، جماعت تو نہیں تھی. جماعت قائم ہوئی اور اصلاحی صاحب بھی آئے تو وہ پرانی اصطلاحات جو ہیں انجیکٹ ہوئی ہیں پھر تحریک جماعت اسلامی میں، اقامت دین، شہادت علی الناس، یہ اس دور کی بات ہے. اس لیے کہ یہ ایک خصوصی کنٹریبیوشن ہے مولانا اصلاحی صاحب. پاکستان میں آ کے جماعت اسلامی نے حکومت الہیہ کی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی تو ایک اور آسان عام فہم اصطلاح استعمال کی، قیام نظام اسلامی. چنانچہ مودودی صاحب کی پہلی تقریر جو پاکستان میں ہوئی تھی، یہاں خالصہ کالج ہے، خالصہ سکول غالباً، یا اپریل 48 سے ملک صاحب، ٹھیک ہے، وہ میں نے سنی تھی تقریر، اس کا وہ پھر پمفلٹ بھی چھپا تھا، مطالبہ نظام اسلامی اس کا عنوان تھا. اور اس کے بعد آخری اصطلاح وہ ہے کہ جو آج سے 8 سال پہلے یا 9 سال پہلے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، وہ تحریک جو چلی تھی پی این اے کی، اس میں آیا نفاذ نظام مصطفیٰ. بات ایک ہی ہے، عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحدو، بات ایک ہی ہے. انقلاب اسلامی کہہ لیں، تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، خدائی بادشاہت کہہ لیں، حکومت الہیہ کہہ لیں، غلبہ دین حق کہہ لیں، کل دین اللہ کے لیے کہہ لیں، اور الائے کلمۃ اللہ کہہ لیں، بات ایک ہے، اگرچہ اصطلاحات مختلف ہیں. یہ اب مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ تمہیدی مباحث میں خاصا وقت صرف ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقفہ ہم اسی وقت کر لیتے ہیں، اس کے بعد 5-7 منٹ بس وقفہ کر لیں، اور اگر زیادہ تھکے نہ ہو تو بیٹھے رہے، کائے کو اٹھنا ہے ضرور، لیکن مجھے تھوڑا سا وقفہ مل جانا چاہیے. تمہیدی مباحث ہمارے ختم ہوئے اور وہ خاصے لمبے ہو گئے، لیکن مجھے توقع ہے کہ ان کی یہ طوالت ہماری اب اصل بحث کو مختصر کرنے میں ممد ہوگی. اب ہماری اس اصل بحث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ انقلابی عمل کے مراحل، کتاب و سنت کی اصطلاحات اور سیرت النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے علیحدہ کر کے اصولی طور پر سمجھیے. جب ہم نے معین کر لیا انقلاب کہتے کسے ہیں، نظام اجتماعی کے کسی گوشے میں اہم اور بنیادی تبدیلی یا کلی نظام اجتماعی میں تبدیلی، اب یہاں سے بات آگے چلے گی کہ انقلابی عمل کا نقطہ آغاز ہے انقلابی فکر، ریولیوشنری آئیڈیالوجی. اور اس کی نشر و اشاعت، اس میں صرف ایک چیز جو ہے ایک لازمی پری ریکوزٹ کے طور پر، لازمی شرط کے طور پر، کہ وہ اس انقلابی نظریے یا انقلابی فکر کو نظام اجتماعی کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرنا چاہیے، اخلاقی واز، عبادات کی تلقین، عقائد کی تصحیح، تقوی، تدین کی تاکید، اگر صرف یہی کچھ ہے تو اس سے ان تین چیزوں میں تو تبدیلی آئے گی، افراد بہتر وجود میں آ جائیں گے، عقائد صحیح ہو جائیں گے، عبادات میں زیادہ پابندی ہو جائے گی، شغف ہو جائے گا، مورل اپلفٹ ہو سکتا ہے، لیکن انقلاب کا نقطہ آغاز نہیں ہوگا. انقلابی فکر اٹ مسٹ کٹ ایٹ دی روٹس آف دی رانگ سوشل آرڈر. بالکل منطقی بات ہے، اس کو آپ دو اور دو چار کی طرح سمجھ لیجیے. تو پہلا کام یہ ہے کہ انقلابی فکر ہو اور اس کی نشر و اشاعت ہو. نشر و اشاعت میں دوسری بات نوٹ کیجئے کہ ہر دور کے مؤثر ترین ذرائع کا استعمال لازمی ہوگا. یہاں تو ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، فکر کے مقابلے میں فکر ہے. آپ مصر رہے اپنے دقیانوسی ذرائع ابلاغ پر اور غلط نظریات ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ سے پھیل رہے ہوں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جنگ کرنا چاہیں آج کے دور میں تلوار اور نیزے سے. نشر و اشاعت کے ذمن، انقلابی فکر کے ذمن میں یہ کہ وہ واقعی انقلابی ہو، اور نشر و اشاعت کے ذمن میں جو مؤثر ترین ذرائع اس دور میں موجود ہوں، جن ذرائع سے کہ مخالف انقلاب نظریات پھیلائے جا رہے ہوں ان کا مؤثر استعمال. بس دو چیزیں یہاں نوٹ کیجئے. اب آئیے دوسرا قدم. انقلابی فکر کو قبول کرنے والوں کی تنظیم پوری طور پر، محض فکر جو ہے انقلاب برپا نہیں کر سکتا. فکر لوگوں کو پوزیس کرے گا، لوگوں کو اپنی گرفت میں لے گا، لوگوں کو مسخر کرے گا. اب ان لوگوں کو دے ہیو ٹو بی ویلڈڈ ٹوگیدر، انہیں جمع کرنا ہوگا ایک قوت بنانے کے لیے. انقلاب جو ہے قوت کے ذریعہ ہے. یہ تھی بحث جس پر کل ہم پہنچے تھے کہ فرائض دینی کے تینوں تصور جو لیولز ہیں، پہلی پر تنظیم جماعت ضروری نہیں، دوسری پر والیوم جو ہے بڑھ جائے گا، کام زیادہ ہو جائے گا، لازمی وہاں بھی نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز ول ڈو، ایسوسی ایشنز انجمنیں چل جائیں گی. لیکن ٹاپ لیول پر پارٹی، نو لیس دین اے پارٹی، نو ایسوسی ایشن، نو سوسائٹی، نو انسٹیٹیوشنز، بلکہ پارٹی جماعت. وہ اس میں چند چیزیں اب یہاں نوٹ کیجئے. نمبر ایک، یہ نئی ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر سوشل آرڈر میں کچھ نہ کچھ آرگنائزیشنل سیٹ اپس تو موجود ہوتے ہیں، اور جو کسی فاسد نظام کے اندر حیات تنظیمی ہے وہ اس کے اثرات ہی سے سیراب ہوتی ہے، اس کی جڑوں کے اندر، اس کی رگوں میں اسی فاسد نظام کا خون جو ہے سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ گردش کرتا ہے. اس میں درجہ بندی بھی ہوتی ہے اسی نظام کے اعتبار سے، کون شخص اہم ہے، کون کم اہم ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، ایویلویشن آف اے پرسن. مثلا آرمی ہے، بہت منظم ادارہ، انقلاب نہیں لا سکتا، وہ وہیں سے ابری ہے، وہیں سے اس نے پروان چڑھی ہے، وہ اسی سے جزا لی ہے، اسی سے اس کا سارا تانا بانا بنا ہے، اسی کا ایک زینہ بنا ہوا ہے جس میں سے کہ وہاں درجہ بندی ہوتی ہے اور ترقیاں ملتی ہیں، تو یہ اس نظام کا جزو لا ینفک ہے، انقلاب نہیں بن پا سکتا.